الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
دعائے سرکار امام زمان علیہ الصلوۃ
إلهي عظم البلاء وبره الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وذاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك المؤول في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم وأرفتنا بذلك منزلتهم وفرد عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلم البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني الصاء الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
سلام.
أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صلوات. انتظامیہ کی طرف سے اپیل ہے کہ جو حضرات دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں وہ مہربانی کر کے اس طرح سے کھڑے ہوں کہ راستہ بند نہ ہو، تاکہ جو پیچھے جگہ ہے جانے والے آرام سے جا سکیں. صلوات پڑھی محمد وانی. سورہ مبارکہ اعراف، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے مسلمانوں اور مومنوں کو خوشخبری دے رہا ہے اور شوق دلا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے نبی کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور یہ ایک زمانے کے لیے محدود نہیں ہے. یجدونہ صیغہ مضارع ہے جو زمانے حال اور مستقبل کے لیے آتا ہے، کہ اس قدر فضائل سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ ہیں کہ کوئی عیسائی کوئی یہودی ان فضائل کو تورات یا انجیل سے نکال نہیں سکتا. مگر جیسے عرض کیا گیا کہ افسوس کہ مسلمان بجائے اس کے کہ کافروں کو مسلمان بنائے دوسرے مشغلے میں مصروف ہو گئے کہ ایک دوسرے پر فتوے دینے اور ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا اور ایک دوسرے کی اہانت. یہ افسوس کے ساتھ تمام فرقوں کا رویہ اس طرح سے ہوا، خود بخود نہیں بلکہ اس کے پیچھے برٹش گورنمنٹ نے بہت سرمایہ گزاری کی، بہت پیسہ خرچ کیا، لیکن اب وہ گورنمنٹ تو چلی گئی مگر ابھی تک اس کے اثرات منحوس فرقہ پرستی، قوم پرستی، صوبائیت، یہ لعنت ابھی تک معاشرے میں موجود ہے. صلوات پڑھی محمد والے. جو کسی اعتبار سے یہ رویہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، اسلام حقیقی کے مطابق نہیں. احترام مسلمان کا قرآن نے حدیث نے واجب قرار دیا ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ظاہر میں مسلمان ہے، اس کا احترام خانہ خدا کے احترام سے بڑھ کر ہے. مگر آپ شیعوں کی مجالسیں دیکھیں یا سنیوں کی مجالس میں تو نکتے بنائے جاتے ہیں ایک دوسروں کے خلاف، اور اسی پہ وہوہ ہوتی ہے اور اسی پر مجمع گرم ہوتا ہے. یہ رویہ سراسر رضا خدا کے خلاف. نہ اس سے کوئی سنی شیعہ ہوگا نہ کوئی شیعہ سنی ہوگا. یہ طریقہ ہی غلط ہے. اس مجادلے سے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے، سوائے نفرت اور بغض کے کوئی اور نتیجہ ملنے والا نہیں. ہم نے کہا مثلا اہل سنت بھی ہمارے بھائی ہیں، سب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں، ایک ہی رسول ہے اور ایک ہی قبلہ ہے. چلیے مسجدیں تو جہالت کی وجہ سے، سازشوں کی وجہ سے الگ الگ ہو گئی، مگر حج پر آج بھی دنیا بھر کے مسلمان اکٹھے. تو اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی اعتراض ہے، تو احترام کرتے ہوئے اس کا جواب دیا جائے. مثلا کل ایک اعتراض کا ہم نے جواب دیا تھا کہ بعض لوگوں کو رونے پر ہی اعتراض ہے، مگر اکثر مسلمان امام حسین علیہ السلام کے غم میں روتے ہیں. اہل سنت کے بھائی ہمارے ساتھ مجلسوں میں شریک ہیں، روتے ہیں، مگر انہیں ماتم پر اعتراض ہے. اب یہ نہیں کہ ہم زبردستی انہیں مجبور کریں کہ ہم ماتم بھی کریں. بھائی مجالس تک تو ہمارے ساتھ ہیں نا، رونے میں تو ہمارے ساتھ ہیں نا، لیکن عقیدے میں وہ آزاد ہیں، جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. وہ ماتم کو صحیح نہیں سمجھتے. اب ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ان پہ فتویٰ لگائیں، اور ان کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم پر فتویٰ لگائیں. یہ رواداری ختم ہو گئی، اخلاق اسلامی ختم ہو گیا، اور ایک انتہائی غلط روش سے ایک دوسرے پر غلیظ حملے شروع ہو گئے. نتیجہ نفرت، نتیجہ اسلام کا نقصان، اور اسلام کے دشمنوں کو ہی اس سے نفع ملتا ہے. ٹھیک ہے بھائی ماتم نہیں کرتے، مجلس میں تو آتے ہیں، روتے تو ہیں، حسین پر رونا صحیح سمجھتے ہیں، سبیل لگانا صحیح سمجھتے ہیں، مگر ماتم صحیح نہیں سمجھتے. تو وہ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کا انہیں حق ہے، عقیدہ جو بھی کوئی رکھے آزاد ہے، ہم پر اعتراض ہے تو ہم اس کا جواب اس طرح سے دیں جو صحیح ہو ادب اور اخلاق کے دائرے میں. نہ یہ کہ نقطہ بنا کر انہیں کافر بنائیں، نہ یہ کہ انہیں ایمان کے دائرے سے خالی کریں. اب تک جو سلسلہ ممبر سے ہے وہ یہی ہے کہ جواب اس لیے اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ سننے والے کا دل چھلنی ہو جائے. تو اس سے نفرت کے سوا کیا ملنے والا ہے؟ کیا یہ تبلیغ اسلام کا طریقہ؟ قطعاً نہیں. اور مزاج بھی لوگوں کا اسی طرح سے بن چکا ہے کہ جب تک مخالف فرقے پر طنز نہ کیا جائے تب تک نہ کوئی نعرہ مارتا ہے نہ کوئی وہوا کہتا ہے. صلوات پڑھی محمد والے، سمجھ فرق. لہذا ذاکر بھی بیچارے مجبور ہیں کہ اسی پرانے غلیظ طریقے پر چل رہے ہیں جو سراسر قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے اللہ کے رسول سے کہا مجادلہ مناظرہ کریں، مگر احسن طریقے سے. یہ نہیں کہ کسی کی بے عزتی ہو، یہ نہیں کہ کسی کے رہبر کو برا بھلا کہیں. ٹھیک ہے جس کی مرضی، جس کو امام بنائے، مگر ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کا مذاق اڑائے. مگر افسوس، سد افسوس، یہی سلسلہ صدیوں سے جاری ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کسی جھوٹے خدا کا مذاق نہ اڑاؤ، برا بھلا میں کہو، کہیں کوئی تمہارے سچے خدا کا مذاق نہ اڑا. اور آپ نے دیکھا یہ سلسلہ ہوا کہ جب ادھر سے ٹیچر اچھالے گئے تو کیا کریں؟ مخالف نے کہا ہم کیا جواب دیں؟ نہ مولا علی کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، نہ امام حسن کو، نہ امام حسین کو، کیا کریں؟ تو انہوں نے نشانہ بنایا حضرت ابو طالب کو. تو یہ فرمائیے آپ نے، یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے جناب، یہ قطعاً اخلاق اسلامی کے خلاف. اعتراض کرتے ہیں انہیں حق ہے، مگر مجالس میں آتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کے بارے میں انہیں اشکال ہے، شبہ ہے. شبہات خود مومنین کے، مومنین بھی کچھ شبہات ہوتے رہتے. بھائی ہم سے پوچھے آ کے ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی زندہ کا ماتم کرنا بدعت ہے. ٹھیک، اس میں غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ان کے عقیدے کے مطابق امام حسین علیہ السلام کا ماتم کرنا بدعت ہے. تو نہ غصے میں آنے کی ضرورت ہے، نہ ان بھائیوں پر حملہ کرنے کی اور ان پر کیچڑ اچھا. ہمارا کام ہے کہ جو قرآن نے طریقہ بتایا ہے کہ ہم دلیل پیش کریں. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. قرآن کہتا ہے بھائی اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ. صلوات پڑھی محمد والے. تو ہم ان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیے ماتم بھی اگر آپ تحقیق کریں تو بدعت نہیں ہے. سورہ مبارکہ زاریات میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فبشروہ بغلام علیم، اور بشارت دی ایک بیٹے کی کہ آپ کو خدا ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے. یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، ظاہری طرح سے ولادت کے کوئی بھی امکانات نہ تھے، اور فرشتے آتے ہیں کہ فبشروہ بغلام علیم، بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی، آپ کو خدا بیٹا دینے والا. وہ اقبلت امرأته فی سرۃ، اتنے میں آ گئی ان کی بیوی جب انہوں نے یہ سنا کہ اس بڑھاپے میں مجھے بیٹا ہونے والا ہے, اب یہ قرآن ہے, سورہ زاریات ہے, انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے فسکت وجہہا, فسکت وجہہا, پھر انہوں نے پیٹا اپنا منہ. شیعہ نے بھی ترجمہ یہ کیا سنی, فسکت وجہہا, انہوں نے پیٹا اپنا منہ, کہنے لگی میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں, کیسے مجھے بیٹا ہوگا؟ تو ہم نے دلیل پیش کی کہ بھائی اگر ماتم کرنا گناہ ہوتا, ماتم کرنا بدعت ہوتا, تو حضرت ابراہیم کی بیوی نے جب ماتم کیا تھا تو حضرت ابراہیم منع کرتے یا خدا منع کرتے؟ نہ ابراہیم نے منع کیا نہ خدا نے منع کیا. اور جو کام نبی کے سامنے ہو اور نبی منع نہ کرے اسے بھی سنت کہتے ہیں صلوات پر محمد والے میں. کیوں کہ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, نبی کوئی ہمارے جیسے تو نہیں کہ بیوی کا خیال کریں کہ بھائی بیوی ناراض نہ ہو جائے. پھر اللہ نے منع کیوں نہیں کیا؟ پورے قرآن مجید میں کوئی آیت دکھا دے کہ پروردگار کی طرف سے آواز آئی ہو ابراہیم یہ تمہاری بیوی نے بہت غلط کیا, ماتم کرنا شرک ہے, ماتم کرنا بدعت ہے, اللہ نے بھی منع نہیں کیا. لیکن اب ادھر سے دوسرا اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ بھی حضرت ابراہیم کی بیوی نے جو ماتم کیا حیرت میں کیا, آپ جو ماتم کرتے ہیں اس میں کیا حیرت ہے؟ حیرت میں ماتم کیا, فسکت وجہہا, پیٹا اپنا منہ کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اب مجھے بچہ کہاں سے ملے گا, تو امام حسین کی شہادت میں کیا حیرت ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائیو, امام حسین کی شہادت میں بھی بڑی حیرت ہے. اور یہ ہم نہیں کہتے, جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کی بازار میں پہنچا تو ایک نبی کا پیارا صحابی اپنے گھر کے چھت پر سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور ان آیتوں پر پہنچا کہ اصحاب کہف کا قصہ بڑا حیرت والا ہے. جب اس آیت پر پہنچا تو امام حسین کے سر سے آواز آئی, اے نانا کے صحابی اس آیت کو ذرا پھر سے پڑھ. یہ صحابی حیران ہو گیا, سر حسین علیہ السلام کو دیکھنے لگا, پھر اسی سورہ کو کہا تو امام حسین نے فرمایا سچ کہہ رہے ہو, قرآن حق ہے, اصحاب کہف کا قصہ حیرت والا ہے, مگر نانا کے صحابی میرا قصہ اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ حیرت والا ہے کہ مجھے ان لوگوں نے قتل کیا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, میرے نانا کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, اللہ اللہ. اب آپ نے دیکھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ حیرت والا ہے. اور پھر حدیث سے بھی دلائل ہم عرض کر سکتے ہیں, اہل تسنن کی کتابوں میں یہ واقعہ کئی کتابوں میں موجود ہے, حضرت اویس کرنی کا, یہ عاشق رسول جس نے کبھی اللہ کے پیارے رسول کی زیارت نہیں کی, ایک مرتبہ ماں سے اجازت لے کر آیا تھا مگر اللہ کے رسول مدینے میں نہیں تھے, ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن میں واپس آؤں گا, لہذا واپس چلا گیا. اور جب اللہ کے رسول آئے تو کہنے لگے مجھے اولیاء خدا کی خوشبو مل. یہ حضرت اویس کرنی, حضرت اویس کرنی کا یہ مقام ہے کہ رسول خدا فرمانے لگے مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے, میں جب مدینے میں نہ تھا تو کون آیا؟ فرمایا ایک اویس کرنی آئے تھے. اب اصحاب کو جمع کرتے ہیں, فرماتے ہیں وصیت رسول خدا بھی ہے کہ اپنا کرتا بھی دیتے ہیں, فرماتے ہیں میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو یہ میرا کرتا جا کے اویس کرنی کو دینا. اور اصحاب سے کہتے ہیں اے اصحابیو اگر شفاعت چاہتے ہو تو جا کے اویس کرنی سے کہو کہ وہ تمہارے لیے شفاعت کرے. یہ مقام ہے اویس کرنی کا, اور یہ کتابوں میں ہے, اہل تسنن کے, اہل تشیع کے مشہور واقعہ جنگ احد میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا. تو جب اویس کرنی نے سنا پتھر اٹھا کر ایک دانت توڑ دیا, پھر سوچا میرے محبوب کا پتہ نہیں کون سا دانت ٹوٹا ہو, پھر دوسرا دانت توڑ دیا, پھر تیسرا دانت توڑ دیا, اللہ اللہ, ایسا تو ماتم کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو پتہ یہ چلا کہ ماتم کرنا گناہ نہیں ہے. عزیزان گرامی ہم انہی جھگڑوں میں لگ گئے اور اس دعوت کو ہم نے ٹھکرا دیا کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل, اے مسلمانوں تبلیغ کرو, تمہارے نبی کا ذکر تورات میں ہے, تمہارے نبی کا ذکر انجیل میں ہے, ہم نے تو تبلیغ نہیں کی مگر عیسائیوں نے آ کر ہمارے ملک میں کئی مسلمانوں کو غربت کی وجہ سے, فقر کی وجہ سے اور مسائل کی وجہ سے عیسائی بنا دیا. حالانکہ میں نے عرض کیا کہ بغیر تبلیغ کے کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اس وقت امریکہ میں, یورپ میں, افریقہ میں. حیرت ہے کہ اسلام خود ان کی رپورٹس کے مطابق سب سے بڑھنے والا مذہب ہے. میں نے کتنے چرچ ہیں جو اس وقت الحمدللہ مساجد میں تبدیل ہو چکے ہیں اور امام بارگاہوں میں یورپ میں امریکہ میں ہر جگہ, اور ہماری طرف سے کوئی مشنری کام نہیں بلکہ سراسر اسلام کے خلاف میڈیا کا زبردست پروپیگنڈا ہے. ایک واقعہ بتاؤں کہ قم میں ایک ہمارے دوست ہیں جو پہلے بت پرست تھے, نام ان کا عبداللہ, یہ جناب عبداللہ گھانا افریقہ کا ملک ہے گھانا, وہاں کا رہنے والے, پہلے بت پرست تھے, بت پرست پہلے تھے, عیسائیوں نے جا کے اسے عیسائی بنایا, کئی سال چرچ میں پڑھتے رہے. اب دیکھیے ہدایت خدا کیسے دیتا ہے, یجدونہ مقصوباً کو سمجھنا ہے تو اس قصے کو سمجھیں. کہتے ہیں جناب میں بت پرست تھا, عیسائی آئے گانا میں آ کے تبلیغ کی, بات دل سے لگی کہ بت پرستی خلاف عقل ہے, میں بن گیا مسیحی, اب بائبل پڑھنے لگا. کوئی مسلمان, کسی مسلمان نے تبلیغ نہیں کی, بائبل پڑھنے گیا اور کہتا میں اس آیت پر پہنچا, جان چیپٹر 16 اور آیت کا نمبر 7 جو پہلے ہم نے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں بتائی تھی, دوبارہ دہراتے ہیں. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں, اٹ از بیٹر فار یو دیٹ آئی گو اوے بیکاز آئی ڈونٹ, اف آئی ڈونٹ گو دا ہیلپر ول ناٹ کم ٹو یو, کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں, اگر میں نہ گیا تو وہ مددگار نہیں آئے گا جو پوری کائنات سے گناہ کو مٹانے والا ہے. دوہرانا نہیں چاہتا, کہتا میں اس آیت پر پہنچا اور اپنے پادری کے پاس گیا کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک ہیلپر آنے والا ہے, اور لفظ ہے ورڈ کہ وہ جو ہیلپر آئے گا وہ پوری کائنات سے گناہ کو مٹائے گا, صلوات پر محمد والے محمد. جب تک آدان آ رہی ہے صلوات پر محمد.
اللهم صل على محمد محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد.
لہذا یہ آیت لے کر میں اپنے پادری استاد کے پاس پہنچا کہ یہ انجیل کہہ رہی ہے کہ ایک ایسی شخصیت آنے والی ہے جو پوری دنیا سے گناہ کو مٹانے والی ہے, اور حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اٹ از بیٹر فار یو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں اور وہ آ جائے. ہم ہے جملہ ہم ہے, اٹ از بیٹر فار یو یعنی وہ شخصیت حضرت عیسیٰ سے افضل ہے, یہ کہتے ہیں میں چلا جاؤں وہ آ جائے. تو میں نے جا کے عیسائی اپنے عالم استاد سے پوچھا یہ کون ہے, ظاہر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں شک میں مبتلا ہو گیا کہ مذہب عیسائیت صحیح نہیں ہے, صلوات پر محمد والے محمد. جب جواب نہ ملا میں شک میں پڑ گیا, کہا پھر بائبل کا مطالعہ کرتے کرتے یہ چیپٹر عزرا حضرت عزیر کے بارے میں یہاں پر ہے کہ چیپٹر نمبر 10 کہتا ہے اس آیت پر پہنچا, چیپٹر 10 عزرا, وین عزرا واز بوبنگ ان پریئرز, کہ جب حضرت حضرت عزیر عبادت میں حالت رکوع میں گئے, تو میں نے جا کے اپنے پادری سے کہا کہ یہ رکوع ہم تو نہیں کرتے, یہ تو مسلمان کرتے ہیں, ہمارے پاس تو کوئی عبادت ہی عیسائیوں میں نہیں جس میں رکوع ہو, اور یہ چیپٹر عزرا چیپٹر 10 میں لکھا ہوا وائن وائل عزرا واز گوئنگ ان دا پریئرز, جب حضرت عزیر عبادت کے وقت رکوع میں چلے گئے تو ہم رکوع والی عبادت کیوں نہیں کرتے. کہا میں نے مسلمانوں کو دیکھا تھا بازار میں مسجدوں میں کہ وہ رکوع میں جاتے, لیکن میں نے کبھی عیسائی کو نہیں دیکھا. تو دوسرا سوال میں نے یہ کیا, اس کا بھی جواب مجھے نہیں ملا. کہا تیسرا سوال, میں نے چیپٹر نہمیہ چیپٹر 8 میں پھر حضرت عزیر کا ذکر ہے کہ حضرت عزیر فرماتے ہیں اپنی قوم کو جمع کر کے صلوات پڑھی محمد و آل محمد, کہتے اے ازرا حضرت عزیر اسٹوڈ دیئر آن دا پلیٹ فارم, لوگوں کو جمع کر کے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو گئے. ازرا سیٹ حضرت عزیر نے کہا پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ, دا گریٹ لارڈ. دا گریٹ لارڈ کا کیا ترجمہ ہوا؟ دا گریٹ لارڈ یعنی اللہ ہو اکبر. حضرت عزیر نے اپنی عوام کو جمع کیا عبادت کے لیے اور کہا دا گریٹ گاڈ, دا گریٹ گاڈ اللہ اکبر. آل دا پیپل ریز دیئر آرمز. جب حضرت عزیر نے کہا گریٹ دا گاڈ یعنی اللہ اکبر, تو جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے. تو میں نے جا کے تیسرا سوال کیا کہ یہ عزرا یہ نہمیہ چیپٹر 8 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عزیر نے عوام کو جمع کیا کہا گریٹ دا گاڈ, تو جب یہ کہا اللہ اکبر تو سارے لوگوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے. کہا یہ ہم تو نہیں کرتے, یہ تو مسلمان کرتے. کہا یہ تیسرے سوال کا جواب بھی نہیں دیا. جب میں نے تیسرا سوال کیا تو جو ہمارا پادری تھا اس نے کہا آج کے بعد تیرے اوپر بائبل پڑھنا حرام ہے کیونکہ تجھ پہ جن کا جادو لگ گیا ہے. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اگر بائبل پڑھنا میرے لیے حرام ہے تو پھر یہ بائبل تو میرے لیے بت ہی بنا, کہ پہلے میں بت پرست تھا, میں جو عیسائی بنا ہوں اس لیے کہ کچھ پڑھوں کچھ علم حاصل کروں, تو اس سے تو بہتر ہے کہ میں واپس پھر بت پرست بن جاؤں. اگر آپ کہتے کہ بائبل میرے لیے بیکار ہے میں اس کو نہ پڑھوں تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ بہرحال آرڈر مل گیا کہ اس کے روم سے بائبل اٹھا دو, اس کو شیطان گمراہ کر رہا ہے, یہ ہے عیسائیت. مگر میں پریشان, مگر میں پریشان. اس کے بعد لوگوں نے کہا ایک بہت بڑا پادری متقی ہے, انتہائی متقی ہے, ہالینڈ سے آ رہا, انتظار کرو شاید وہ تمہارے سوال کا جواب دے دے. اب نام بتانا میرے خیال میں بہتر نہیں ہے کہ کچھ چھپے ہوئے مومن عیسائیوں میں بھی ہیں. کہتا ہالینڈ سے ایک بہت بڑا پادری آ گیا, میں نے تنہائی میں جا کر یہی تین آیتیں اسے بتائیں کہ ان تین سوالوں کا جواب مجھے چاہیے. ایک تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے اٹ از بیٹر فار یو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے میں چلا جاؤں اور وہ آ جائے جو مجھ سے عظیم ہے, جو پوری دنیا سے گناہوں کو مٹانے والا ہے. تو کہاں ہے وہ نبی, کہاں ہے وہ ہیلپر, کہاں ہے وہ فارکلیت. اور دوسری آیت حضرت عزیر رکوع میں جاتے ہیں, عیسائیوں کے ہاں کوئی رکوع کی عبادت نہیں. تیسری آیت حضرت عزیر نے اللہ اکبر کہا اور جتنے اس کے پیچھے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اللہ اکبر کہا بلند کیا, یہ مسلمان کرتے ہیں. تو کہا اس پادری نے تنہائی میں مجھے کہا کہ بیٹے بات بالکل صحیح ہے, میں بھی دل سے محمد مصطفیٰ کو نبی مانتا ہوں. فرما کہا میں بھی دل سے حضرت محمد مصطفیٰ کو نبی مانتا ہوں, اللہ کے نبی تھے, اور تم اطمینان سے یہاں نہیں رہ سکو گے, بہتر ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس لیے میں نے کہا ایسے لوگ ہیں ان کا نام بتانا, وہ تو اس بیچارے کے لیے نقصان ہوگا, شاید 10-20 اور بھیج دے ادھر صلوات پڑی محمد والے. اچھا یہ اس مومن کی گانا کے کہانی بہت ہی دلچسپ ہے کہ اب مسلمان ہو گیا. تو ہمارے ہاں صرف سعودی علماء تھے, کوئی شیعہ ایک آدمی شیعہ گانا میں نہیں تھا, انقلاب سے پہلے مسلمان ہوا. تو اب جو میں گیا سعودی علماء کے ہاں تو ہمارا ٹرائب ہمارا خاندان میں والدین کا احترام ہم جھک کے ملتے ہیں, تو انہوں نے فتویٰ لگایا کہ یہ تم شرک کرتے ہو, ماں باپ کا احترام کیوں کرتے ہو, جھک کے کیوں ملتے ہو. تو میرے دل میں پھر اس مذہب سے بھی شک ہونے لگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو والد کا احترام والد کی وجہ سے کرتے ہیں, تو کیا خدا کو اتنا بھی علم نہیں کہ میں اسے باپ سمجھ کے احترام کر رہا ہوں, خدا سمجھ کے احترام نہیں کر رہا, یہ کیسا مذہب ہے؟
کافر یہاں مجھے آگے شک پڑا، یہ مذہب بھی صحیح نہیں لگتا۔ دیکھیں خدا کو ہدایت کیسے دیتا، بت پرستا مسیحی بنا، سعودیوں کے ہاں چلا گیا، مدرسے میں پڑھتا رہا، مگر شک ہے کہ یہ مذہب بھی صحیح نہیں، عقل کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف۔ کب کچھ ہمارے ہاں صوفی تھے، ادھر بھی گیا تحقیق کرنے، مگر وہاں بھی کچھ نہ تھا، کوئی عقلی بات نہ تھی۔ اتنے میں ایران میں انقلاب آ گیا۔ جب ایران میں انقلاب آیا، خبریں تو ہم نے پڑھی، فوراً انقلاب کے بعد سعودی عرب سے 12,000 مبلغ آ گئے، جو گلی گلی جاتے تھے، کہتے تھے شیعہ کافر شیعہ کافر۔ کہا شیعوں کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ شیعہ بھی کوئی قوم ہے، مذہب ہے۔ تو جب یہ بڑی زبردست تبلیغات ہونے لگی سعودی کی طرف سے کہ بھائی خبردار، خطرہ ہے، ایران میں انقلاب آ گیا ہے، وہ شیعہ یہاں نہ پہنچ جائے، شیعہ کافر شیعہ کافر، تو ہم نے کہا اچھا کوئی مذہب اور بھی ہے جس کا نام شیعہ ہے۔ پہلے نہیں پتا تھا گانا میں، ایک آدمی شیعہ نہیں تھا، تو کہا میں نے ایڈریس معلوم کرنا کہ کسی شیعہ آدمی کی ایڈریس مل جائے۔ تو اتفاق دیکھیے، جو اہل خیر ہیں وہ غور سے سنیں، کہتے مجھے کراچی کے پیر ابراہیم ٹرسٹ کی ایڈریس مل گئی، ماشاءاللہ خدا انہیں جنت نصیب کرے، اور اگر وہ یہاں پر ہیں ان کے خاندان والے سنیں کہ کہاں کہاں یہ کتاب چھپوانے کا ثواب ملتا، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، خدا انہیں جنت نصیب کرے۔ کہ پیر ابراہیم ٹرسٹ کراچی کا ایڈریس مل گیا، اور میں نے انہیں کہا بھائی میں شیعوں کے بارے میں معلومات چاہتا ہوں، کوئی کتاب بھیج دو۔ تو انہوں نے دو کتابیں بھیجی، ایک نائٹس آف پشاور، یہ مناظرے کی کتاب، شب ہائے پشاور، اور دا رائٹ پاتھ۔ کہا دونوں کتابوں کو میں نے پڑھا، کتابیں ختم ہو گئیں، میرا ایمان مکمل ہو گیا، میں دل سے شیعہ بن گیا، میں دل سے شیعہ بن گیا۔ لیکن میں اکیلا آدمی شیعہ، کوئی پورے ملک میں شیعہ نہیں، اور ہمارا قبیلہ بت پرست۔ کہا میں نے جا کے وہاں اپنے ٹرائب کے سردار کا، سردار کو شیعہ بنا دیا، ہم ہو گئے دو، اس نے ایک اور کو بنایا، تین ہو گئے، اور ہم تبلیغ کرتے تھے تو بت پرستوں نے ہمارے خلاف اعلان کیا۔ ٹرائب جنگلی لوگ ہوتے ہیں، خطرناک لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ان تینوں کو قتل کر دو، ورنہ یہ گمراہی تھی۔ وہ حیران، ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ ایمان نہیں ہے، بت پرست لوگ، کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے اسے بتایا کہ اے سردار، تجھے پتا نہیں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، جس کا مذہب حق نہیں وہ آگ میں جلتا ہے، جس کا مذہب حق نہیں اس کو آگ کے زنجیر پہنائے جاتے ہیں، جس کا مذہب حق نہیں اسے سانپ بچھو کھاتے ہیں۔ کہا برزخ کا عذاب اتنا بتایا، اتنا بتایا، وہ خوف میں آ کے لرزنے لگا، اس نے کہا پھر مجھے بھی مسلمان ہی بنا دو، سلوات پڑھی ہو مرے۔ ایسے تبلیغ ہوتی، اب تو ہم نے پورے شہر میں نعرے لگانے شروع کر دیے، کیونکہ سردار شیعہ ہو گیا۔ کہا اس کے نتیجہ یہ 5,000 پورا وہ قبیلہ شیعہ ہو گیا۔ کہا اس کے بعد ہماری تعداد بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، اور پھر دیکھیں چھوٹی سی حرکت جو ہے کیسے کام کرتی ہے۔ کہا پھر لنڈن سے ڈاکٹر عزتی ہمارے دوست ہیں، وہ آئے وہاں پر تبلیغ کرنے کے لیے، کیونکہ سائیکولوجیکل نفسیاتی طور بھی مسائل ہوتے ہیں۔ کہا ہم شیعہ تو ہو گئے، مسلمان تو ہو گئے، مگر یہ جو بیچارے ہمارے ٹرائب کے لوگ تھے، ان کا یہ تھا کہ یہ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو غریب ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، جو کالے لوگ ہوتے ہیں فقط وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا یہ سفید چمڑی والا، یہ ایرانی ڈاکٹر عزتی وہاں آیا تبلیغ کرنے کے لیے، ہم اسے لے گئے اپنے گاؤں میں، ان کی بیوی بھی، انہوں نے جب نماز پڑھی تو ہمارے لوگ حیران ہو گئے کہ سفید چمڑی والے بھی مسلمان ہوتے، تو تقریباً 18,000 لوگ مسلمان ہو گئے، سلوات پڑھی محمد عباس۔ ایسے ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جہاں ایک مومن نہ تھا جب تبلیغ ہوئی، حالانکہ خود بخود اپنی تحقیق سے وہ بیچارہ مومن ہوا، اور انہوں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں ایک شیعہ بھی نہ تھا، 12,000 مبلغ پہنچے کہ شیعہ کافر کافر، تو الحمدللہ اس ملک میں اس وقت 20,000 سے زیادہ شیعہ۔ دیکھیے ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں، یہ خود خود بخود کام ہو رہا ہے، یہ سرکار امام زمانہ کی طرف سے کام ہو رہا ہے، مگر ہمیں بھی کوئی حرکت کرنی چاہیے۔ سلوات پر محمد علیہ وسلم۔
بسم اللہ جب کیوں ہے، یہ اپنے ملک میں بسم اللہ جب کیوں ہے، یہ اپنے ملک میں بسم اللہ جب کیوں ہے، یہ اپنے ملک میں بسم اللہ جب کیوں ہے، یہ اپنے ملک میں بسم اللہ جب کیوں ہے، یہ اپنے ملک میں بسم اللہ جب کیوں ہے، یہ اپنے ملک میں بسم اللہ جب کیوں ہے، یہ اپنے ملک میں بسم اللہ جب کیوں ہے، یہ اپنے ملک میں بسم اللہ جب کیوں ہے، یہ اپنے ملک میں بسم اللہ جب کیوں ہے، یہ اپنے ملک میں بسم اللہ جب کیوں ہے، یہ اپنے ملک میں بسم اللہ جب کیوں ہے، یہ اپنے ملک میں بسم اللہ جب کیوں ہے، یہ اپنے ملک میں ب
عزیزان کرام، لہذا اس قدر آیت ہے. ابھی آپ نے سنا نماز کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر موقع ملا وضو کرنے کا ذکر ہے، اس نے یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ وضو کرتے تھے، ہمارے یہاں کوئی وضو نہیں ہے، مگر مسلمان کرتے ہیں. تمام چیزیں ہیں، سجدے کا ذکر ہے، مگر ہماری طرف سے کوئی چینل نہیں ہے. دین ہمارا حق، مذہب ہمارا حق، ان کا مذہب، ان کا کلچر نجس، خلاف عقل، خلاف فطرت، مگر تبلیغات، پروپیگنڈا، میڈیا ان کے پاس ہے. لہٰذا میں نے عرض کیا کہ ناممکن نہیں ہے کہ ایک میڈیا ہم کریٹ کر لیں، ایک چینل ہم لے لیں، مل کر ہو سکتا. دیکھیے جتنے بھی دنیاوی مقامات آپ حاصل کر لیں، آپ صدر صاحب بن جائیں، وزیر اعظم صاحب بن جائیں، تو وزیر اعظم صاحب بیچارے اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مقامات کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، دنیاوی مقامات کی انتہا قبر کا کنارہ. اس جملے کو سمجھیں، قبر کا کنارہ ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کا ایم آف لائف ایسا ہو جس میں دنیا بھی بنتی ہو، آخرت بھی بنتی ہو. کوئی بھی کام، کوئی بھی آپ کا گول ہو، مگر یاد رکھیے نوجوانوں، اگر کوئی بھی ایم آف لائف بناتے ہیں تو یاد رکھیں، یہ سوچ کے ایم آف لائف بنائیں اس میں دنیا بھی ہو آخرت بھی، ورنہ کچھ فائدہ نہیں. دیکھ رہے ہیں دنیا کے مقامات کا کیا، بڈھے کو پھانسی پہ لٹکا دیا، یا الحق ہوا میں اڑ گیا، اس وقت کا وزیر اعظم جیل میں ہے، اور یہ جو اس وقت ہے اسے پتا، اسے بھی نہیں پتا اپنی عمر اور زندگی حیات کا پتا نہیں، کتنے دن رہیں گے زندہ، تو حکومت کا کیا پتا. لہذا اصل آخرت ہے. بڑے بڑے دماغ ہیں ہمارے، برین ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں، مگر ضائع ہو جاتے دنیا داری میں. ضائع نہ کریں زندگی کو، جو بھی کام کریں اس میں دنیا بھی ہو آخرت بھی. اسلام اسی کا نام ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. جہاں آپ نے دنیا آخرت کو الگ کر دیا، تو دین نہ رہے گا، اسلام نہ رہے گا، ایمان نہ رہے گا. جو بھی کام کریں، ڈاکٹر ہوں، تاجر ہوں، جو بھی. دیکھیے ہمارے یہاں کتنے بڑے بڑے ہوشیار لوگ تھے، آپ بی صاحب جنہوں نے بی سی سی آئی بینک بنایا، ایک دماغ تھا بیچارہ، کتنے لوگوں کو روزگار دیا، مگر کیا ہوا بی سی سی آئی کا حشر. آخر بیچاروں کی زندگی بیمار رہے، امریکی قمیض پکڑنا چاہتے تھے، نہیں معلوم شیعہ دشمنی میں، کس دشمنی میں اتنی بڑی ترقی ہوئی، نہیں معلوم، مگر دیکھیں اس کا کیا ہوا. لیکن اگر اس کے مقابلے میں ایک اسلامی یونیورسٹی بناتے، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ہم سب ایک پوری ورلڈ لیول پر ایک ہم ٹیلی ویژن اسٹیشن بناتے، اس میں بھی بزنس ہے، اس میں بھی فائدہ ہے. یہ نہیں کہ اس میں کوئی بزنس نہیں ہے، ایڈورٹائزمنٹ سے خرچہ بھی نکل جاتا ہے. یا جو لوگ ایم بی اے ہیں، جن کو تجربہ ہے، شیئر سسٹم کریں کہ بھائی شیئر لیں، تاکہ ہم ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن بنائیں، اس کا نام امام حسین ٹیلی ویژن اسٹیشن رکھیں، کربلا رکھیں، نجف رکھیں، یا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک سے رکھیں. خود شیئر سسٹم ہو سکتا، مگر ہم برین اس طرح استعمال نہیں کرتے. ہم ضائع کر دیتے ہیں زندگی کو، صرف دنیا داری، صرف پیسہ، صرف مقامات، اور اس کا حشر آپ دیکھ رہے ہیں. اصل زندگی یہ ہے کہ انسان جہاں بھی جائے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، ایم بی اے کرے، جو بھی بنے، اگر دنیا بھی ہو آخرت بھی. ورنہ یہ زندگی 60-70 سال کی ہے، اس کو صرف ہم نے اچھا بنا لیا تو کوئی بڑا کمال نہ کیا، بلکہ ہم خسارے میں ہیں. کیونکہ آخرت کی زندگی 70 سال کی نہیں، 80 سال کی نہیں، 100,000 سال کی نہیں، 1,000,000 سال کی نہیں، 1,00,000,000 سال کی نہیں، 1,00,000,000 سال کی نہیں، وہاں سال ہی نہیں، لا محدود ابدی زندگی ہے. تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے. بلکہ آپ دیکھیے آج میڈیا کا کوئی مقابلہ نہیں، کتنے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، کتنے نوجوان بدکاری میں مبتلا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہماری طرف سے کوئی بندوبست نہیں. ادھر سے چینل پہ چینل آ رہے ہیں، انڈیا پھینک رہا ہے، یورپ والے پھینک رہے ہیں، نوجوان گمراہ ہو رہا ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں. یاد رکھیے ایسے اگر ہم نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، نوجوان برباد ہو جائیں گے. خدا نہ کرے ایسا وقت آ جائے کہ نام کا انسان مسلمان رہے، نہ دین رہے، نہ شرافت رہے، نہ حیا رہے، نہ غیرت رہے. یہی چاہتے. یورپ کے معاشرے میں کیا ہے، کیا وفا ہے، ہرگز نہیں، کیا غیرت ہے، ہرگز نہیں. اس قدر بے غیرت معاشرہ، اس کی بیوی دوسرے کے ساتھ ناچ رہی ہے، کوئی غیرت نہیں. وہ چاہ رہے ہیں یہ سولائزیشن، یہ ہے یعنی بے غیرت بننا. حتیٰ کہ حیوان میں بھی غیرت ہے سوائے سور کے، سور کھا کے بے غیرت ہو چکے. حیا شرم وہاں کی عورت کے اندر ختم کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا کے ذریعے فطرت میں ختم کیا جاتا. وہ چاہتے وہی تہذیب، خبیث و نجس تہذیب یہاں لے آئے. ماں باپ کی خدمت، والدین کا احترام، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خود پرستی, سیلفش, وہی تہذیب لائی جا رہی ہے مگر اس کا مقابلہ نہیں ہو رہا. یاد رکھیے امریکہ میں ایک جگہ یہ انگریز لوگ برطانیہ والے ہندوستان سے لوگوں کو گنے کی فصل کے لیے لے گئے تھے, 200 سال تقریباً ہو گئے. وہاں اتفاق سے ایک مومن چلا گیا, محرم کا مہینہ تھا, تو دیکھا 10 محرم کو انہوں نے جلوس نکالا اور یا حسین بھی کہہ رہے تھے اور شراب بھی پی رہے تھے. یہ امریکہ کا قصہ بتا. اس مومن کو صدمہ ہوا, سمجھ گئے کہ ہیں تو شیعہ مگر اس کلچرل اٹیک میں, اس کلچر سوسائٹی میں ختم ہو چکے ہیں, دین و ایمان ختم ہو چکا. جلوس نکال رہے ہیں 10 محرم کو مگر شراب پی رہے. پوچھا بھائی تم لوگ کون ہو؟ کہ ہم شیعہ ہیں, ہم مسلمان, ہمارے بزرگ جو ہے یہاں پر جلوس نکالتے تھے لیکن ہمیں کچھ پتا وتا نہیں ہے, بس وہ عادت ہے, ہم بھی آ جاتے ہیں. دیکھیے علم اگر نہ ہو تو یہ حشر ہوتا ہے. یہ ثقافت میٹھا زہر ہے, سویپ یا سلو پوائزن ہے, پتا نہیں چلتا. آہستہ آہستہ نوجوان ختم ہو جائیں گے, غیرت ختم ہو جائے گی, آزاداری ختم ہو جائے گی. لہذا مقابلہ کریں, ایسے نہیں کہ بغیر جنگ کیے ہوئے اس وقت امریکہ, یورپ, عیسائی, یہودی نئے ہتھیار کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں کہ بغیر گولی چلائے ہوئے پوری دنیا کو فتح کر لیں, میڈیا پر چھا جائے. بھائی یہی تو یہودی کر رہے ہیں, 5% یہودیوں کا کس قدر کنٹرول ہے امریکہ میں. جبکہ ایک زمانہ تھا کہ امریکہ میں سمندر کے کناروں پر عیسائی لکھتے تھے نو جو نو ڈاگ, کتا بھی ممنوع ہے, یہودی بھی ممنوع. تاثر تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ کے قاتل یہودی ہے تو عیسائیوں کو ان سے نفرت تھی, مگر میڈیا پر چھا گئے اور میڈیا میں چھانے کی وجہ سے ہم ناروے گئے تو پتا چلا کہ یہاں پر بھی یہودیوں کا قبضہ, سویڈن گئے تو پتا چلا یہاں بھی پارلیمنٹ کا ہیڈ جو ہے وہ یہودی, یعنی 2 کروڑ یہودی ہیں پوری دنیا کو لے رکھا. کیوں؟ میڈیا ان کے پاس, جس کے پاس میڈیا اسی کے پاس حکومت, اور میڈیا چاہے تو حق کو باطل کرے, باطل کو حق کرے. اب میڈیا کس کے پاس ہے؟ نہ شیعہ نہ سنی, قادیانیوں کے پاس ہے. بھائی ہم تو خوش ہو گئے کہ ہم نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا, مگر وہی بچہ برطانیہ کا, برطانیہ اسے پال رہا ہے. بوزنیا میں سب سے پہلے وہ بلک جو پہنچے وہ قادیانی تھے, ٹیلی ویژن اسٹیشن دنیا میں ان کا چل رہا. ابھی جانے کے بعد متوجہ ہو جائے, یہ جنگ ہے, یہ وار ہے, اس وار سے خطرناک ہے کہ بغیر گولی چلائے سب کو ذہنی طور پہ غلام بنا دیں گے, نہ دین رہے گا نہ ایمان رہے گا. یہ جو کیبل سسٹم آ رہا ہے, یہ جو 60-60, 100-100 چینل آ رہے ہیں, مطلب کیا؟ انسانیت ختم ہو جائے, شرافت ختم ہو جائے, غیرت ختم ہو جائے, پھر مسلمان کہاں رہا؟ فرمایا حدیث ہے, جس کے اندر غیرت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں, جس عورت کے اندر شرم نہیں اس کے اندر ایمان نہیں, جس کے اندر رحم نہیں اس کے اندر ایمان نہیں. یہ انسانیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لہذا مسلمانوں, میں نے عرض کیا کوئی مشکل نہیں, 1-1 لاکھ روپیہ نکالیں, 70 لوگ 100 لوگ مل جائیں, شیئر سسٹم بنائیں, ایک چینل اپنا آزاداری کا چینل ہو سکتا ہے, azadari.com, azadari.co, UK. یہ الحمدللہ میں نے عرض کیا کہ انٹرنیٹ پہ بھی اچھا کام ہو رہا ہے, 6,000 روپے کا خرچ ہے, ادھر بھی کام کریں, ایک ایک امام بارگاہ لے لیں سال بھر میں جانے سے, سال بھر اسی طرح کا پروگرام. اور الحمدللہ بہت لوگ محنت کر رہے ہیں اس پر. میں نے عرض کیا کہ یہ سیڑھیوں سے استفادہ کریں. اس وقت 6,000 کے قریب 6,000 گھنٹے کی مجالس اور دروس جو ہے اردو اور فارسی اور انگلش میں بھی اویلیبل ہیں, نجفی کاشت والوں کے ہاں ہیں, یہاں پر ہیں. یہاں تک جیسا زمانہ ہے ویسا مقابلہ کیا جائے. مثلا اب ہم چاہتے ہیں کہ اس غربی اٹیک کا مقابلہ مجالس سے کریں, ممکن نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ سامنے والا میزائل پھینک رہا ہے, ہم تلوار لے کے میدان میں آ جائیں. ان کے پاس میڈیا ہے, ڈش ہے, آپ ان نمبر سے مجالس سے مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ ایک فلم بنائیں گے, بلینز نوجوان, کروڑوں نوجوان اس کو دیکھ کر بے حیا بن جائیں گے, بے شرم بن جائیں گے. آج کوشش ہے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں, جو ہمارے ہاں ماہرین ہیں, ایسی فلمیں بنائیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ممکن ہے. ایران نے بنائی ہے, امام علی علیہ السلام پر فلم ہے, اس وقت امام حسن علیہ السلام کی فلم سی ڈی پر اویلیبل ہے, دیکھیے اس سے کتنی تبلیغ ہوتی ہے. فلم ہے اور اس میں حدیث بھی ہے, سب کچھ ہے. مثلا گناہان کبیرہ شہید اصغر کی بہترین کتاب ہے. جو ماہرین ہیں ان سے درخواست ہے کہ آئے کام کریں. 40 گناہ پر 40 گھنٹے ڈرامے کے لیے ایک سیریز بہترین بن سکتی ہے, اور اس میں قصے بھی ہیں, کہانیاں بھی ہیں, گناہ کے نقصانات بھی ہیں. یہ نہیں کہ صرف مجالس سے مقابلہ کیا جائے گا, نہیں, وہ ہر دن ایک فلم ریلیز کر رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, آپ کے مذہب کے خلاف ہے. آپ مجالس سے کہاں مقابلہ کریں گے؟ لوگ عاشق ہیں ڈراموں کے, لوگ ڈراموں کی جیسے مجلس چھوڑ دیتے ہیں, لہذا آپ اسی طرح سے مقابلہ کریں. اسی طرح سے اربعین چہل حدیث امام خمینی کی کتاب ہے, 40 حدیثیں ہیں. ایسا ڈرامہ بنانے والا بنائے کہ ایک ایک لفظ حدیث کا بھی آ جائے, قرآن کا بھی آ جائے, کس کا بھی آ جائے, اور ڈرامے کا ڈرامہ ممکن ہے؟ اب قم میں علماء بنا رہے ہیں, اصحاب کہف کی فلم ایک عالم دین نے بنائی, باقاعدہ ایک کالج بنا گیا ہے. تو ضرورت اس بات کی, مقابلہ نہیں ہو سکتا. پوری دنیا کا طوفان آپ کہنے کا نہ, پوری دنیا کی میڈیا جو اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف, مذہب کے خلاف, اخلاق کے خلاف, کیا مقابلہ کریں گے آپ؟ صرف مجالس سے نہیں ہو سکتا. لہذا ایک عالم دین نے اصحاب کہف کی فلم بنائی, بہترین فلم. وہی عالم حضرت مریم پہ فلم بنا رہا, کالج بنایا گیا ہے کہ علماء ڈرامے بنائیں اسلامی, جس میں ایک ایک لفظ قرآن کا بھی آ جائے, ترجمہ بھی آ جائے, کہانی بھی ہو, حدیث بھی. عزیزان کرام, یہ متوجہ ہو جائے, اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے اپنے مذہب کو بچانے کا. اس وقت یہ لازم ہو گیا ہے. ہر جگہ پر اپنے کیبل سسٹم لایا جا رہا ہے, دش کی یلگار ہے, کیسے اپنے نوجوانوں کو بچائیں گے؟ سلوات پوری محمد والے. لہذا یہ ہمارا فریضہ ہے کہ دفاع کریں, کیونکہ یہ دین جو ہے اس پر اہل بیت نے سب کچھ قربان کر دیا, بہت کچھ خرچ ہوا ہے اس مذہب پر, اس کو بچانا ہمارا فرض ہے. حتیٰ کہ اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے کربلا والوں نے اس قدر قربانیاں دی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں. یہ دین, یہ اسلام حسین کی امانت ہے. شیعوں متوجہ ہو جاؤ, فکر کرو اس مسئلے پر. یہ دین, یہ مذہب, یہ عزاداری جناب زینب کی امانت ہے, لہذا اس امانت کو قیامت تک پہنچانا ہے. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ میرے اللہ ہماری قوم کو توفیق عطا فرما کہ فکر کرے اور اس میڈیا, غلیظ میڈیا کا جواب دے, اسلام کی تبلیغ کرے, اور ہم جب کوئی ہدف بنائیں اس میں دنیا بھی ہو اور آخرت بھی.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
سب مل,
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله.
سب مل کے
يا الله يا الله يا الله يا الله. جب زینب کی نظر حسین, جب زینب کی نظر حسین کی امال لاش پہ پڑی, خزادار دعا کریے کوئی بہن بھائی کی پمال لاش نہ دیکھے. میں نے عرض کیا جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے فریاد کی یا اللہ یا اللہ یا اللہ زینب کی طرح فریاد کریں یا اللہ سنیں گے جناب زینب نے کیا فریاد کی آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے کہا میرے اللہ میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا زہرا کا لال نبی کا نواز اس قابل تو نہ تھا اس کی لاش میں گھوڑے دوڑائے جائیں او میرے اللہ میرے اللہ تجھے حسین کی بامال لاش کا واسطہ آج ہمارے گناہ بخش دے سب مل کے کہیے یا اللہ یا مجیبا دعوت المضطری یعنی اے مضطر و پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ عزیز و سنیں گے مضطر و پریشان کون تھی جس بہل کے پاس کفل نہ ہو ہر بھائی کی لاش بامال ہو اس زینب سے بڑھ کر پریشان کون ہوگا او میرے اللہ تجھے زینب کی پریشانیوں کا واسطہ اگر اس مجمع میں کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کر دے او میرے اللہ میری سب سے بڑی پریشانی میرے گناہ ہے میرے گناہ اے خدا میں نے ملین گناہ کیے ہیں میں نے دس دس لاکھ گناہ کیے ہوں گے مگر اس وقت مجھے 1000 گناہ بھی یاد نہیں واہ میری بدبختی عزیز و قرآن کہتا ہے لوگوں اپنے گناہوں کا حساب کیا کرو تم نے آنکھوں سے کیا گناہ کیے تم نے زبان سے کیا گناہ کیے تم نے ہاتھوں سے کیا گناہ کیے تم نے دیگر اعضاء سے کیا گناہ کیے ورنہ قیامت کے دن جب اپنا اعمال نامہ دیکھو گے خدا کہے گا اقرار پر اپنا مال نامہ آئے بندہ اس قدر لرزنے لگے گا، ہاں اتنے گناہ میں نے کیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں گنہگار کے آنکھوں سے خون کے آنسو بہیں گے۔
او میرے اللہ، ہم حسین کی مجلس میں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں قیامت کے رونے سے بچا لے۔
اے خدا ہمیں توفیق دے، جو گناہ ہم بھلا چکے ہمیں یاد دلا تاکہ گریا کریں۔ مولا علی فرماتے ہیں خدا کا نام ہے، سب مل کے کہیے خاکو میرے سر پہ، خاکو میرے منہ میں کہ میں نے یہ گناہ کیے۔ ہمیں ذنوبی مولا علی نے سکھایا اس طرح سے توبہ کر، ہمیں ذنوبی ہائے میرے گناہ، انا نسیتھا میں نے انہیں بھلا دیا، وہ انت محسیہ مگر میرے اللہ تو نے انہیں لکھوا دیا۔ عزیزو ذرا تصور کریں، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ بخشش کا دروازہ ہے، اگر محرم میں بھی بخشے نہ گئے پھر کیا بخشے جائیں گے؟ اگر مجلس حسین میں بھی گناہ نہ مٹے پھر کب مٹیں گے؟ بڑا اچھا موقع ہے، حسین کی مجلس میں آئے ہو، اپنے گناہ یاد کرو، تصور کریں، تصور کریں قیامت کا میدان ہے، خدا مجھے کونے میں لے گیا، خدا آپ کو ایک کونے میں لے جائے، قیامت کے دن خدا آپ کو ایک کونے میں لے جائے، مجھے ایک کونے میں لے جائے، فقط ایک جملہ کہے، اگر خدا قیامت کے دن مجھ سے کہے اے میرے گنہگار بندے کیا میں تیرا اچھا مالک نہیں تھا، پھر تو نے اتنے گناہ کیوں کیے؟ میری نعمتوں کا جواب گناہ سے کیوں دیا؟ میرے اللہ اسی لیے آیا ہوں، حسین کو وسیلہ بنا کے آیا ہوں، آج مجھے حر کی طرح پاک کر دے، سب مل کے کہیے یا غفار یا۔ بلند آواز، یا غفار جہاں تک آواز جا رہی ہے سب مل کے یا غفار۔ یا غفار ہو میرے اللہ بخش دے آج ہم سب کے گناہ، او میرے اللہ تجھے واسطہ اس وقت کا
جب حسین زینب سے ودا کر رہا ہے۔
حضرت مقدس سرد بیلی، گزشتہ سال سنا تھا کئی مرتبہ امام زمانہ سے ملے ہیں، مقدس کہتے ہیں یہ عالم ربانی کہتے ہیں چہلم کا دن تھا میں کربلا گیا، ایک ذاکر کو لے گیا وہ مسائے بڑے ہم روئے ماتم کریں، ذاکر رش میں کہیں گم ہو گیا، کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا امام زمانہ مجھ سے کہتے ہیں مقدس ارد بیلی مسائے پڑھو۔
کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں تو میں نے پہچان لیا سرکار امام زمانہ کو، فرماتے احمد اردبیلی میرے جد حسین،
حسین کی مسجد پڑھو. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا امام زمانہ کون سے مصائب آپ کو پسند ہے؟ فرمایا وہ مصائب پڑھو حسین زینب سے کیسے جدا ہوا تھا. ودا کے مصائب پڑھو خدا حافظ زینب خدا حافظ سکینہ خدا حافظ. اے امام زمانہ جو مصائب آپ کو پسند ہے میں آج اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے یہاں آئیے ان رونے والوں کا مرسا لیجیے یہ آپ کے دادے کے دادار مولا مجھے نہیں معلوم اس وقت کربلا میں ہے نجف میں ہے یا ٹوٹی ہوئی کمر الحرام میں ہے جہاں بھی ہے ذرا آئے میں ودا کے مصائب بول رہا ہوں. خواجہ دار مولا حسین نے فرمایا فرمایا اما فی اللہ کان میں فرمایا اما فی اللہ خیمے میں ایک صندوق ہے اس صندوق میں ایک پٹا پرانا گرکا ہے جو اما زہرا سیتی بھی جاتی تھی اور روتی بھی جاتی تھی وہ لے کر آؤ مگر ایسے لانا کہ زینب کی نظر نہ پڑے زینب کو بچانا چلے. ازادار جناب فضا چھپتی چھپتی گئی صندوق کا دروازہ کھولا وہ پرانا کرتا نکالا چھپاتی چھپاتی باہر آئی مگر ہائے زینب کی نظر پڑ گئی یہ چھپانا چاہتی ہے زینب نے دیکھ لیا فرمایا فضا تجھے میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ بتا کیا لے جا رہی ہو مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو؟ ایک مرتبہ فضا مجبور ہو گئی جناب زینب نے قسم دی ایک مرتبہ دکھایا کیا دیکھا ہائے پرانا گردا زینب کی آواز آئی کیا لے جا رہی ہو؟ کہا کرتا لے جا رہی ہو. زینب نے فرمایا نہیں تو میرے حسین کا کفن لے جا رہی. اما یہ کرتا سیتی تھی اور روتی تھی فرماتی تھی زینب جب یہ حسین کرتا مانگے سمجھ لو تھوڑی دیر کا مہمان تھوڑی دیر. ایک مرتبہ جناب زینب نے مدینے کی طرف منہ کیا فرمایا اما نہ اکبر رہا نہ قاسم نہ عباس نہ علی اکبر ہاں غریب الوطن اما حسین بھی جا رہے یا حسین یا حسین یا حسین.